یعنی ذو معنی جملے استعمال کرنا، جبکہ دل میں صحیح معنی لے کر رکھے جائیں، اور دوسرا سننے والا جو ہے اس کے غلط معنی لے کر کوئی خود سے کوئی مفہوم نکال لے. اور ابھی آگے چل کر جو استفتاءات اور فتوے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ آپ کو توریے والے جملے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ آپ جھوٹ سے بچ سکیں، ورنہ لا محالہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہونا پڑے گا. تو توریہ کہتے ہیں ایسے جملوں کو کہ جن کے دو معنی نکل رہے ہوں، ہم اپنے دل میں صحیح معنی لے کر رکھیں، دوسرے چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے. اچھا، مثالوں سے بات واضح ہوگی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، درود بھیجیے محمد علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک، پیغمبر اسلام کے بعد انبیاء میں سب سے افضل ہیں حضرت ابراہیم. ان کے متعلق ہمارے غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے، جن کا انبیاء کی عصمت کا نظریہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ تین جھوٹ بولے تھے. ایک تو وہی جب وہ بت توڑنے کے بعد بڑے بت کے جو گردن ہے اس میں کڑال ڈال دیا تھا انہوں نے، اور اسی طرح سے جو تیسرا جھوٹ، ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ سارے بیان کو، تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اس کا پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے بادشاہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اس نے اپنے ہر کارے ہر طرف دوڑا رکھے تھے کہ جہاں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جاتا نظر آئے اس کو پکڑ لو، کیونکہ ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مثلا وہاں سے گئے تھے اور فرار ہوئے تھے. تو اب پولیس کی جو چوکیاں تھیں، فوجی جس جس جگہ کے اوپر روک رہے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی روکا اور پوچھا کہ یہ سارہ کی طرح اشارہ کی کہ یہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے. بہت سے غیر شیعہ مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، جبکہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ توریہ تھا، کیونکہ حضرت سارہ رشتے میں حضرت ابراہیم کی چچازاد بہن بھی تھی. حضرت ابراہیم نے زو معنی جملہ استعمال کیا کہ یہ میری بہن ہے، دل میں یہ معنی رکھے کہ یہ میری چچازاد بہن ہے، سامنے والے نے غلط معنی لیے کہ یہ واقعی اس کی حقیقی بہن ہے اور ان کو جانے دیا. اس طرح سے حضرت ابراہیم حضرت سارہ بچ گئے. تو توریہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ایسے زو معنی جملے استعمال کرنا، یا جیسے پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں بھی ملتا. پیغمبر اسلام مثلا پیغمبر اسلام نے کچھ الگ الگ قسم کی روایتیں ہیں کہ ایک عورت پیغمبر کے پاس آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میرے وہ فلاں شوہر کو آپ نے دیکھا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی. اچھا دیکھیے، وہ سمجھی کہ آنکھوں میں سفیدی سے مراد جو کیٹریکٹ ہوتا ہے، موتیاں اتارا ہے، وہ عورت گھبرا گئی کہ میرے شوہر کی آنکھیں خراب ہیں مثلا. تو پیغمبر نے ہنس کے کہا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی. یعنی پیغمبر نے زو معنی جملہ استعمال کیا. کیا جو جیسے وہ بوڑھی عورت آپ سنتی ہیں واقعات کے اندر، پیغمبر کی اپنی جو ذات گرامی ہے پوری سیرت کا مطالعہ اگر کریں تو پیغمبر اسلام خود بھی مذاق فرماتے تھے، خود بھی مذاق کرتے تھے، لیکن ہم پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو شاید 18-20 سے زیادہ پوری سیرت میں ہمیں واقعات نہیں ملیں گے پیغمبر کے، پیغمبر جو ہیں وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی سے مذاق کریں. وہ سارے واقعات بھی نکالے جائیں تو شاید 18-20 سے زیادہ نہیں نکلتے. ایک بوڑھی عورت پیغمبر کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ پیغمبر نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب وہ رو کر جانے لگی تو پیغمبر نے اس کو بلا کر فرمایا کہ جنت میں سارے بوڑھے بھی جوان ہو کر ہی جائیں گے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے واقعات. ایک آدمی پیغمبر کے اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے اونٹ. پیغمبر نے کہا اونٹ تو نہیں، البتہ میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے تھا. پیغمبر نے ہنس کے کہا کہ جو یہ اونٹ ہوتا ہے یہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ یہ پیغمبر اپنے دل میں صحیح مطلب لے کے رکھا, سامنے والا غلط مطلب لے گیا, تو ایسا کرنا توریہ کرنے کی اجازت ہے. پیغمبر فرماتے تھے میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میرا مذاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جتنے بھی جملے پیغمبر کے نوٹ کیے اس کے اندر حق بات تھی. پیغمبر کہتے تھے میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میرا مذاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا. یہ جیسے وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ سنتی ہیں واقعہ, کبھی آپ واقعات کو اس انداز سے بھی کبھی دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے فقہی پہلو بھی چھپے ہوئے ہوتے. امیر المومنین ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا کہ یا امیر المومنین مجھے بچا لیں, میرے پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. امیر المومنین نے کہا اچھا فلاں جگہ جا کر چھپ جاؤ. وہ جا کر وہاں چھپ گیا, امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے نیچے. کافر آئے کہ اہلی کیا تم نے یہاں سے کسی شخص کو گزرتے دیکھا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جب سے بیٹھا ہوں جب سے کسی کو گزرتے نہیں دیکھا. اچھا جس وقت کھڑے ہوئے تھے اس وقت گزرتے دیکھا تھا, جب سے بیٹھے تھے اس کے بعد سے تو گزرتے نہیں دیکھا. اب یہ کہ امیر المومنین نے توریہ کیا, توریہ جی ہاں. وہ اب ہم کب کا واقعہ ہے لیکن یہ تو تاریخ میں اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو ہمارے بات کو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں. خود آئمہ کی اپنی زندگی میں, پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خود بھی توریہ سے کام لیا کرتے تھے. اچھا یا پھر وہ جو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب جرم تشیعوں میں شبہ بھی ہوتا تھا نا تو لوگ قتل کر دیے جاتے تھے, شبہ بھی ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو مار دیا جاتا تھا. تو غیر شیعہ جو فرقے کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں اور شیعہ عالم تقیے میں رہا کرتے تھے, لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہ جتنا ایک عالم کو آپ نے سر چڑھا رکھا ہے اتنا زیادہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو رافضی ہے یعنی شیعہ ہے یہ. تو آپ بادشاہ نے کہا اچھا ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شیعہ ہے؟ کہا کہ ایسا کریں اس کو اپنے دربار میں بلائیں, اسے پوچھیں خلافہ کی تعداد کتنی, رسول کے خلافہ کی تعداد کتنی, ہمیں پتا ہے کہ آدمی سچا ہے. اگر اس سے آپ پوچھیں گے خلافہ کی تعداد کتنی, اگر یہ کہے چار ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے عقیدے پر ہے, اگر یہ کہے خلافہ کی تعداد بارہ ہے تو سمجھ جائیے کہ شیعہ جھوٹ نہیں بولے گا, اتنا ہمیں یقین ہے کہ عادل. بادشاہ نے ان عالم کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ خلافہ کی تعداد کتنی ہے. ان عالم نے دیکھیے اب توریہ کیا, کہا کہ بادشاہ سلامت میں ان کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خلافہ کی تعداد چار ہے, چار ہے, چار ہے, چار بارہ ہو گئے. بادشاہ نے اپنے دل میں مانے مطلب یہ سمجھے کہ چار سے مراد یہ کہ یہ تو ہمارے عقیدے پہ اور ان کو چھوڑ دیا گیا اس طرح سے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس طرح سے توریہ کرتے رہے اور اپنی جانوں کو بچاتے رہے. ہم بھی عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمومی زندگی میں بھی توریہ کی مثالیں. اسی طرح سے حاکم شام جس کی قبر شام ہی میں ہے معاویہ کی, جی یہ جو آپ اس پہ گنبد سا ایک بن گیا ہے, ورنہ پہلے تو اس کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں بنی ہوئی تھی, اب یہاں سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی بٹھا دیے کہ کچھ اپنے لوگوں کی غلطی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو بہرحال امیر المومنین کو جو بھائی تھے حضرت عقیل ابن ابی طالب, عقیل بعض مصلحتوں کی وجہ سے مولا کو چھوڑ کر حاکم شام کے پاس چلے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ عقیل کا شام جانا شام والوں کے لیے اہل بیت کی معرفت کا سبب بنا تھا, بعد میں جا کر یہ پتہ چلا کہ عقیل نے شام والوں کے اوپر کیا کام کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جب انسان جاتا ہے تو اس پارٹی والے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں. حاکم شام نے بھی کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے, عقیل جو امیر المومنین کا بھائی ہے علی کا بھائی ہے, خود چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. کہا کہ اے عقیل تم کو کل جمعے کے بعد ممبر پہ جانا ہے اور علی کی برائی کرنا ہے. اچھا اب کیونکہ علی خاص عقیل ایک خاص مصلحت کے تحت وہاں پر گئے تھے, اب بادشاہ نے حکم بھی دے دیا تھا حاکم نے کہ جا کے برائی کرنا ہے, تو اب یہ ممبر پہ گئے اور کہا امرنی فلاں, مجھے حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں, پس اس پر اللہ کی لعنت. مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں, پس اس پر اللہ کی لعنت. اچھا حاکم شام دل دل میں خوش ہو رہا ہے کہ علی کے اوپر لعنت کر رہا ہے جبکہ اس کے اوپر لعنت کر کے گیا تھی. تو اب اس سے بھی پتہ چلا کہ اس طرح سے کرنے کی بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے وہ آپ سنتی ہیں جو عمومی زندگی مثال ہے مرزا غالب جن کی دہلی میں قبر بھی ہے, تو مرزا غالب اس میں ملتا ہے واقعات میں بھی کہ مرزا غالب روزے وغیرہ نہیں رکھا کرتے تھے. بادشاہ نے ایک دفعہ رمضان میں بلایا اور کہا کہ جی مرزا صاحب کتنے روزے رکھے؟ کہا حضور ایک نہیں رکھا. اچھا بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ایک نہیں رکھا انہوں نے, ایک نہیں رکھا سے مراد ایک بھی نہیں رکھا جیسا کہ ہمارے یہاں بھی شمار ہوتا ہے, حضور ایک نہیں رکھا. تو عمومی زندگی میں یہ اس طرح سے توریے کی مثالیں ہو جاتی ہیں. اچھا اب آ جائیے اس کے اوپر کہ ابھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ گھر پر کوئی آئے اور ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو اس سے کیا حل نکالیں, کیسے منع کریں؟ تو اب دیکھیے آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا اس کا جواب. عام طور پر ٹیلی فون پہ بھی ایسا ہوتا ہے, اب میں اپنے مفہوم میں اس کو بیان کر رہا ہوں تیز رفتاری کے ساتھ, کہ مثلا ٹیلی فون آتا ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے وہ فلاں صاحب کو بلا دیں جبکہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں, ہم منع کر دیں کہ نہیں بھائی وہ تو گھر پہ نہیں ہے, تو کیا یہ حرام ہوگا؟ تو جواب یہ آیا کہ اس موقع پر جائز ہے کہ توریہ کیا جائے اور کسی بھی جگہ ایک نقطے پر انگلی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ وہ یہاں تو موجود نہیں. یہ جو الفاظ ہیں اس کے, یہ بے عین ہی امام معصوم کی ایک روایت کے اندر آئے, تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. ظاہر ہے اس میں تو ٹیلی فون والا مسئلہ, اس میں ٹیلی فون کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر پر اگر کوئی شخص آئے اور کوئی بھی شخص دروازے پہ جو جائے وہ دروازے سے مثلا منہ باہر نکال کے گئے, خود امام معصوم نے یہ طریقہ بتایا, میرے پاس آج وقت نہیں تھا ورنہ میں اس کی سلائڈ بنا کے وہ حدیث بھی آپ کو دکھاتا لا کر. امام نے خود فرمایا کہ جا کر کسی دروازے پر جاؤ اور ہاتھ انگلی رکھ دو کسی خاص جگہ پہ اور اس سے منہ باہر نکال کے مثلا کہو کہ وہ تو یہاں پر تو نہیں, وہ سمجھے گا کہ گھر میں نہیں ہے جبکہ اس انگلی کی طرف اشارہ, کہ اس نقطے اس پوائنٹ پر جہاں آپ نے انگلی رکھی ہوئی یہاں پر نہیں. امام اہل سنت کے علماء میں سے امام آمش گزرے, وہ اپنی جو گھر میں بہت سارے ملنے ملانے والے آتے تھے تو اپنی گھر کی ملازمہ وہ کہہ رکھا تھا اور یہ چیزیں سکھائی تھیں باقاعدہ. امام غزالی نے اپنی کتاب اسلام میں, جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ہر جگہ پہ دستیاب بھی ان کی کتاب, اس میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے اور توریہ کے جواز پر پورا ایک چیپٹر ہے اس کتاب کے اندر. یعنی صرف یہ ہمارا فقہی مسئلہ نہیں ہے, خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ فقہی مسئلہ موجود ہے کہ توریہ کرنے کی مکمل اجازت ہے. تو ٹیلی فون کے موقع پر کوئی بھی ایسے الفاظ آپ کو مناسب استعمال کرنا ہے, جیسے ابھی اس کی تفصیل بھی فقہی مسائل بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. تو کسی بھی جگہ ہاتھ رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہاں پر تو نہیں, اچھا یہ بھی نہیں کہ مجتہد نے اپنی طرف سے بیان کیا, بالکل یہی الفاظ روایت کے اندر امام معصوم نے بتایا کہ توریہ کیسے کیا جائے اس موقع پر. تو دیکھیے دین اسلام بہت آسان ہے, ہماری آسانی کے لیے کتنی چیزیں, اور اس سے پہلے سب لوگ جھوٹ ہی بولتے آ رہے ہیں, اب یہ دوسرا ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ جھوٹ کے گناہ سے بچ سکیں کہ زوم آنے جملے آپ کیسے استعمال کر سکتی ہیں. اچھا اب آ جائیے وہ کہ جناب ہم کسی جگہ گئے اور کھانے پہ ہم کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, اب ہم توریہ وہاں پر کیسے کریں؟ یا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں ہر جگہ, یا یہ کہ جھوٹ بولیں کہ نہیں ہمارا پیٹ بھر کہ ہمیں بھوک نہیں ہے. تو یہ جملہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے آپ کا پیٹ ڈھول کی طرح سے خالی تو نہیں ہے اندر, اس کے اندر میدا بھی ہے آتے بھی ہیں, آپ دل میں یہ تصور رکھیں دماغ میں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مختلف چیزوں سے, خالی نہیں ہے, اس میں اتنے سارے آرگن ہیں, لیور ہے, جگر, اسپلین, تلی اور پتا اور کون کون سے آتے ہیں اور سب کچھ موجود ہے اس کے اندر, پیٹ بھرا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, وہ سمجھے گا کہ نہیں آپ کھا وا کے آئے ہیں اور اس لحاظ سے یا میں کھانا کھا چکا ہوں. اچھا اس میں بھی نیت کریں میں نے کل کھانا کھایا تھا یا صبح کو مثلا میں نے ناشتہ کیا تھا یا میں نے کل جو کھانا کھایا تھا رات کو اس کی نیت کر لیں, تو یہ بھی توریہ میں شمار ہو جائے گا اور آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا آپ یہ کہہ دیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں جبکہ واقعی بھوک لگ رہی ہے. ہاں واقعی نہیں لگ رہی تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھوک نہیں ہے مجھے, لیکن اس قسم کے الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. توریہ حالت مجبوری میں تو خیر کر ہی سکتی ہیں آپ استعمال, کیا عام حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے؟ باقاعدہ آقا سیستانی سے استفتہ بھی کیا گیا اور سارے جن کے علماء کا میں نام نہیں بھی لے رہا وہ بھی سب اس کے قائل ہیں. پوچھا گیا کہ کسی خاص اسپیسیفک حالات میں ہی توریہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ تو وہاں سے جواب ہے کہ آیا کہ نہیں کوئی خاص حالات نہیں, عمومی طور پر ہر جگہ توریہ کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے کوئی آپ کو پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی آپ توریہ والے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہی پہنچ رہا ہو بہت زیادہ تبھی ہم توریے کو استعمال کر سکتے ہیں، ویسے استعمال نہیں کر سکتے، نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ ویسے بھی توریے کو عمومی زندگی میں بھی استعمال کر سکتی ہیں. اور آج سے بہت عرصے پہلے جب امام خمینی جس زمانے میں حیات تھے اور زندہ تھے، اس زمانے میں نے خود ایک مسئلہ لکھ کے ان سے دریافت کیا تھا. کئی مسئلے تھے اس میں، جو درمیان والا مسئلہ اس میں یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ عام حالات میں توریے کی اجازت دیتے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ اگر دروغ نہ باشد مانے ندارت بشرطے عدم مفسدہ، اگر صریحاً جھوٹ نہ ہو اور کوئی مفسدہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر اس میں کرنے، عام حالات میں بھی توریہ کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں اس میں. تو بہرحال اتنا 20 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس کو، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کتنے پرانے زمانے کا ہوں. تو بہرحال جس زمانے امام خمینی حیات تھے اس زمانے میں لکھ کے پوچھا گیا تھا، تو وہاں سے بھی یہ بیان ہی یہ والا جواب آیا کہ اس کی اجازت ہے بشرطے کوئی خرابی اور فساد واقع نہ ہو. مثلا آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگے، ہاں بھائی کل میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی ایسا توریہ کیا، وہ بےچارے وہاں پہنچ گئے، وہاں کھڑے ہیں، آپ کہیں بعد میں کہیں بھائی میں نے توریہ کیا تھا، میں نے یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے. یا مثلا کسی شخص سے آپ کہہ رہے ہو کاروباری چکروں میں آپ نے یہ توریہ کرنے شروع کر دیے، اس نے آیا کہ آموں کی مجھے جو ہے پیٹیاں چاہیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پیٹیاں دے دوں گا. کتنی سودا طے ہو گیا جب پیسے لے لیے، جب پہنچائی تو پتہ چلا خالی پیٹیاں آپ دے کے آ گئے، اس میں تو آم ہے ہی نہیں. وہ کہے بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہیں بھائی میں نے کہا تھا میں پیٹیاں دوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر آم بھی ہوں گے. اب یہ کہ فساد واقع ہو رہا ہے، اس قسم کی باتوں کو کرنے کی اجازت نہیں. پتہ چلا کاروباری اگریمنٹس کے اندر ہم نے توریہ کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ توریہ نہیں چلے گا، وہاں صریح اور واضح اور صاف بات کرنا پڑے گی. جی ہاں، توریہ کرنے کی عمومی حالات میں بھی اجازت ہے. اگر تم نے مثلا نہیں کیا، فلا کام نہیں کیا، تو پھر میں کتے کو بلا لوں گی. مثلا آپ کو ہوگا آپ کمرے میں ایسی ہلکی سی آواز بھی نکالیں، کتے آ جاؤ مثلا، تو یہ ایک توریہ ہوگی. آپ نے ارادہ کیا تھا بھائی میں ایسا کروں گی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلا کمرے میں کتا بیٹھا ہوا ہے جبکہ نہیں ہوا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے گے کہ جو مناسب ہیں اور جو کہ زوم آئینے نکل رہے ہوں اور اس کے اندر پھر آپ ان جملوں کو استعمال کر سکتی ہیں. اچھا اب اچھا، خود امیر المومنین کے پاس ایک فیصلہ بھی ایسا آیا تھا. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ ذرا شو مارا کرتے تھے جب کبھی شادی کلی کسی کا رشتہ گیا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں لڑکا کیا کرتا ہے بھائی، بزنس مین ہے. کیا بزنس کرتا ہے؟ اس زمانے میں بہت بڑا بزنس شمار ہوتا تھا مثلا چوپاؤں کو بیچنا. اس نے کہا میں چوپائے بیچتا ہوں. شادی ہو گئی، بعد میں طلاق کا مقدمہ امیر المومنین کے پاس آیا کہ بھائی اس نے تو جھوٹ بولا تھا ہم سے، یہ چوپائے نہیں بیچتا، یہ تو بلیاں بیچتا ہے. اس شخص کو بلایا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یہ بھی تو چوپائے ہوتی ہیں، چار پاؤں پہ چلنے والی، میں بلیوں کا کوئی اتنا بیچنے کا اتنا اچھا کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بہت باعزت کو یہ پیشہ ہے. تو بہرحال اس زمانے میں اعتراض ہو تو امیر المومنین نے مقدمہ خارج کر دیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ شخص حق پر ہے اور یہ بلیاں بھی کیونکہ چوپائے ہوتی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی اس زمانے میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ بہرحال توریہ عمومی زندگی میں کرنے کی اجازت. یا جیسے مولانا مودودی تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک خلافت و ملوکیت، تو اس میں بہت سارے شیعہ نظریات کا اس بات انہوں نے کیا تھا جو ہمارے عقائد ہیں اس کو ثابت کیا. البتہ سارے عقائد اس کے اندر صحیح نہیں تھے، ہمارے بہت سے لوگوں نے کتابیں ان کی کافی پڑھی، البتہ بہت سی ہمارے عقائد سے ٹکرانے والی باتیں بھی تھیں. تو اس کتاب کا جواب علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے دیا تھا امامت و ملوکیت کے نام سے. یعنی جو بھی خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی پڑھے، وہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے جو جواب لکھا تھا امامت و ملوکیت، وہ بھی ضرور پڑھے، کیونکہ اس کے اندر اس میں انہوں نے اس کے جوابات اور ان کی بہت سی چیزوں میں جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ ضرور پڑھے جائیں. یہ ملتی ہیں عام ہر جگہ پہ، بک اسٹالس پہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو مولانا مودودی کا نظریہ تھا، کسی نے پوچھا کہ حاکم شام معاویہ کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اچھا وہ رائے اپنی اس کتاب کے اندر واضح طور پر خلافت و ملوکیت میں بیان کر چکے، اور وہی رائے ہے جو ہماری رائے ہے. لیکن کیسے کہیں ظاہر ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ معاویہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں معاویہ کو یزید کا باپ سمجھتا ہوں. اچھا یہ بھی توریہ کی مثال ہے. تو عمومی زندگی میں اس طرح سے توریہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب کچھ عام علماء اہل سنت بھی اس کے قائل، جب کہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم کیونکہ غیر شیعہ فرقوں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے، تو بہت سے لوگ آپ پہ ہو سکتا ہے اعتراض کریں کہ ایک آپ کا جھوٹ بولنے کا مثلا تقیے کا ایک نظریہ ہے آپ کا، اور یہ توریہ بھی جھوٹی کی قسم بن رہی ہے، یہ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. تو آپ بہت سی چیزیں اس میں بیان کر سکتی ہیں، مثلا میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں تو وہ آپ دیکھیے کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج کل کافی اوتھینٹک عالم سمجھے جاتے ہیں غیر شیعہ حلقوں میں، تو اس لحاظ سے ان کا بھی سلسلے میں کیا نظریہ بنتا ہے وہ ذرا آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں.
آپ کے سامنے ایک آدمی بندوق لیے یا خنجر لیے ایک آدمی کا تعبیر کر رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ لیجر بھی میں یہاں داخل ہوا ہے تو ایک سماج آدمی اس کی جان مل جائے گی. اب آپ خود کا آپ کو یہاں سے گزرا تھا اسی آپ کے لیے خوبصورت باقی ہو جائے گی. تو تعلیم تعلیم یہاں جو ہوتا ہے اس دنیا کلش جو ہے اس کے لیے شریف قطعی کے معنی میں موجود ہے کہ ایک نفس بول کر جو ہے اور جھوٹ مراد میں اس کو جھوٹ کہتے ہیں تو دنیا کے ساتھ تعلیم ہوتا ہے تو کہیں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسا ہے تو ہم قرآن مجید کے کلمات و طیبات کی تقسیم کرتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں، احادیث میں جیسے کلمات آئیں گے ان کی تقسیم کی جائے گی، ان کی تعلیم کی جائے گی.
تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت کے جو علماء ہیں، حتیٰ کہ میں نے امام غزالی کتاب اسلام کا بھی حوالہ دیا، آج اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں بھی انہوں نے کہاں کہاں توریہ کیا. امام احمد ابن حنبل کے اپنے توریے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں کہ کس طرح سے کیے انہوں نے، لیکن آج وقت بہت زیادہ نکل جائے گا اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، ورنہ جواز توریہ پہ باقاعدہ پوری پوری کتابوں کے اندر چیپٹرس موجود ہیں غیر شیعہ اسلامی فرقوں کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر بھی. تو بہرحال یہ ایک نسبتاً کام آنے والا ایک مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے. البتہ پھر بھی اس کی اجازت تو ہے، یہ آپ نے سن لیا، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ بہتر ہے کہ عمومی زندگی میں اتنا زیادہ اس کو استعمال نہ کریں، یعنی ایک مشورتاً ایک بات کہی جا رہی، کیونکہ بعض اوقات اتنی مہارت کے ساتھ ان جملوں کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ صاف سیدھی اور سچی بات وہ اگر کی جائے تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتی. اچھا، بہت سارے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، مثلا آغاز سیستانی سے پوچھا گیا، اور یہی تمام جو مسئلے ہیں یہ دیگر علماء کے بھی، کہ مثلا بہت سارے، میں اپنے الفاظ میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ بہت سارے ایسی جابس لوگوں کو کرنا پڑتی ہیں کہ مثلا ٹیلی فون آپریٹر کی جاب ہے، کچھ ہے، مثلا کسی آفس میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی ریسپشنسٹ ہے، فون آیا کہ فلاں صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، باس مانا کر دیتا ہے، کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، کیا یعنی کوئی بھی جھوٹ بلواتا ہے. اب یہ اگر مثلا سچ سچ بتائیں اس کو تو جاب سے نکال دیے جائیں گے، باس نکال دے گا، اور اگر یہ جھوٹ بولیں تو ان کے ذمے گناہ آ جائے گا. تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے یہ اس میں جواب دیا کہ دیکھیے، الکذب حرام، جھوٹ بولنا تو حرام، لیکن توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کیا جائے. ایسے موقع مثلا یہ کہہ دیں کہ باس جو ہے سیٹ پر نہیں ہے، اور سامنے والی جو خالی سیٹ رکھی ہے اس کی طرف آپ نیت کر لیں کہ یہاں اس یہاں موجود نہیں ہے، یا اس وقت تو یہاں اویلیبل نہیں ہے، مثلا یہ کہہ دیں اس کمرے میں اویلیبل نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کمرے میں، یعنی ایسے الفاظ آپ کو ضرور سوچنا پڑیں گے کہ اگر کوئی شخص ملنا نہیں چاہ رہا ہے تو میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس سے جھوٹ لازم نہ آئے. تو توریہ کرنا سیکھنا پڑے گا. اسی طریقہ سے بہرحال جھوٹ بولنے کی عمومی اجازت نہیں مل رہی، بلکہ کچھ خاص موارد میں کہ جیسے سلو کرانے کے لیے، یہ بھی علماء نے اس میں فتویٰ دیا. اچھا، بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں، اب بہن ہی وہ والا مسئلہ نہیں پڑ رہا میں، ایک عمومی مسئلہ بنا کر کے اس پہ سب پہ اطلاق ہو جائے اس کا. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں مثلا کہ جب ہم کہیں گے جناب یہ انسولین جو لگائی جا رہی ہے نا آپ کو، یہ جناب اس میں جو ہے نا سور کی جو وہ ہے لبلبا، اس کی سور کا جو پینکریاس ہوتا ہے اس سے یہ بنائی گئی ہے مثلا. اب کوئی بھی شخص وہ مریض لگوانے کو تیار نہیں ہوگا کہ سور کی چیز تو میں اپنے جسم میں نہیں لگوا رہا، تو اب کیا جبکہ اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اگر وہ نہیں لگوائے گا تو وہ مر جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی اس سے توریہ جتنا بھی حتی الامکان احتیاط واجب ہے کہ توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کریں۔ اس کو اول تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت حال ہو جائے کہ مریض سے اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو، جھوٹ بولے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو اور توریہ کرنا ممکن ہو، تو احتیاط واجب ہے اس موقع پر توریہ کریں اور اس کو نقصان پہنچنے سے بچائیں۔ اچھا، تو بہت علماء کے سلسلے میں فتوی بھی ہیں کہ اگر آسانی کے ساتھ توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ ہی کیا جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے۔ صریحاً جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے جبکہ توریہ کرنا ممکن ہو، اس کا مطلب ہے کہ توریہ کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا، یعنی ایسے جملے کون سے آپ استعمال کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ توریہ کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ میں توریہ کرتی ہوں واجب قربتن اللہ، اس طرح کی نیت نہیں، بلکہ دل میں قصد و ارادوں کی جو میں زو معنی جملہ استعمال کر رہی ہوں یہ توریہ، یعنی میں یہ اس خاص مفہوم کو دماغ میں رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے کہ منہ سے خود بخود وہ چیز نکل گئی جبکہ آپ نے جھوٹ کے طور پر وہ کہی تھی، بعد میں آپ نے سوچا رہی ہے تو خود بخود ہی توریہ بن گیا، تو جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا آپ کے ذمہ۔ یعنی آپ کو توریہ سے پہلے قصد کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں توریہ کرنے جا رہی ہوں، زو معنی جملہ استعمال کر رہی ہوں جس کے یہ معنی اور مفہوم صحیح معنی میں اپنے دل میں رکھ رہی ہوں، سننے والا چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے۔ تو ایک تو اس میں یہ والا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہی میں نے کہا کہ نہ کرنا بہتر۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات والدین کے گھر میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں نے مثلا یہ پوچھا کہ والدہ جو ہیں گھر سے نکل گئی ہیں اور یہ نہیں یہ کہہ کے گئی ہیں خبردار مت بتانا والد کو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ اب اگر والد مجھ سے مثلا یہ سوال کریں کہ وہ کہاں گئی ہیں تو مجھے تو پتا ہے کہاں گئی ہیں، میں کہوں کہ کیا میں نہیں جان میں تو نہیں جانتا کہاں گئی ہیں، تو اس سے تو یہ جھوٹ لازم آ جائے گا، تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ تو ہو جائے گا یہ، لیکن اگر واقعتاً معلوم ہے کہ مثلا اگر بتا دیا کہ والد کو کہ اور فلاں جگہ پہ گئی ہیں اور والد جو ہے اتنے زیادہ ناراض ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی مار کٹائی تک کی نوبت آ جائے، تو اب ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس موقع پر جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی اگر توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کیا جائے ایسے موقع پر بھی۔ بہت سارے ایسے افراد کو سوال پوچھا گیا کہ جیسے مینیجر ہوتے ہیں، ہمارا باس ہے، والد ہے، دوست ہیں، کیا ان سے بھی جو ہے جھوٹ بولنے کی جو ممانعت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، سوائے نقصان سے بچنے کے لیے، اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس موقع پر صرف جھوٹ بولنے کی اجازت ملے گی، ورنہ ادروائز اجازت نہیں۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا اگر سستانی سے، وہ جو ہم نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ کیا مطلق توریہ کرنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، سوائے اس کے کہ کوئی اس سے کوئی مفسدہ واقع نہ ہو، کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ یعنی اتنا ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اس بات کی پھر اجازت ختم ہو جائے گی اگر لوگ کسی بڑی خرابی میں پڑنے کا امکان واقع ہو، حتیٰ کہ بہت زیادہ اگر کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ اس کو اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے موقع پر بھی توریہ کر کے بڑے مالی نقصان سے اپنا بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی اس سے تھا، لیکن یہ کہ ویسے مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے افراد اس قسم کا بھی مثلا سوال کرتے ہیں، بہت سی جگہوں میں اس کی اجازت مل بھی جاتی ہے اگر توریہ کر لیا جائے، اس کے اندر بھی تو زیادہ مناسب ہے۔ مثلا بیویاں بہت نئے نئے کپڑے آ کر پہنتی ہیں اور شوہر کو مثلا کہتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اس میں، جبکہ شوہر کو میں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، نہ وہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اب وہ اگر کہ ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو تو جھوٹ ہو جائے گا، تو اس موقع پر بھی بہتر ہے کہ توریہ ہی کر لیا جائے۔ مثلا کہ بیگم ماشاءاللہ آپ ایسی لگ رہی ہیں کہ حورے بھی دیکھ کے شرما جائیں، آپ وجہ مت بتائیے کہ کیوں دیکھ کے شرمائیں گی، وہ جو آپ کے دل میں صحیح وجہ ہے۔ تو بہرحال تو اس قسم کی تمام چیزیں وہ بہت تفصیلی ہیں، اب اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مفہوم بہرحال یہی کہ توریہ اگر کر لیا جائے یا اس طرح کی کا مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ جو عرف عام میں صریحاً جھوٹ نہ سمجھا جائے، لیکن مبالغہ کسی حد تک جیسے آپ نے ابھی سنا کہ محاورے اور مبالغے میں اجازت، لیکن اتنا مبالغہ نہیں جیسے ابھی شاید وہ حور والا شاید اتنا مبالغہ ہو جائے کہ جو عرف میں جو ہے حرام جس کو سمجھا جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ کافر مسلمانوں سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کہ کافروں سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں، کافروں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، جس طرح مومن سے حرام ہے اس طرح کافر سے بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس موقع پر بولنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو مسائل بہت زیادہ ہیں، سب آپ کے سامنے اس کے وہ چل رہے ہیں۔ اچھا اب ایک بات اور کہ ابھی جو میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس کی اجازت ہے تو توریہ کی, لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ توریہ عمومی حالات میں کرنے کی عادت نہ ڈالیں, ورنہ غلطی کا امکان ہو جائے گا, کبھی جھوٹ بھی زبان سے نکل جائے گا. واقعہ ملتا بھی ہے کہ ایک دفعہ چھٹے امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, چھٹے امام اٹھے, امام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے. یہ حضرت اسماعیل جو امام کے جن سے اسماعیلی فرقہ نکلا ہے, یعنی انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا دعوی امامت, ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو امام مان لیا تھا. حضرت اسماعیل بھی اٹھ کے امام کے ساتھ ساتھ چلے. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, جیسے ہمارے بھی مولانا غلام علی وزیر یہاں سے نکلتے ہیں تو لوگ نماز کے بعد ایک غول ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو گھر کے دروازے تک آتا ہے. بعض اوقات اوپر بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مولانا بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں. خود ایک دفعہ میں مولانا سے ملنے گیا تو ایک صاحب پورا دیوان لے کر آئے ہوئے تھے کہ مولانا میں نے کچھ اشعار کہے ہیں, دیوان کہے ذرا سن لیجیے مجھ سے. اب مولانا بےچارے تنگ ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ان سے کیسے اپنا پیچھے چھڑاؤں. تو اس طرح کے تو بہت سارے ایسے افراد آ جاتے ہیں, تو امام کے ساتھ بھی لوگ لگ جاتے تھے. امام اپنے گھر کے دروازے تک آئے, وہ شخص بھی چلتا چلتا دروازے تک آیا, امام نے اسماعیل کو دروازے کے اندر لیا اور اس شخص سے کہا اچھا بھائی خدا حافظ, یہ کہ اسے مسافرہ کیا, دروازہ بند کر لیا. اسماعیل نے کہا بابا اس شخص سے اس کو اندر ہی بلا لیتے. امام نے کہا نہیں بیٹا, میں خاص مصلحت کی وجہ سے اس کو بلانا نہیں چاہ رہا تھا. کہا کہ بابا تکلفن اور مروتن نہیں کہہ دیتے, مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر بھی نہیں آتا, لیکن کہنے میں کیا حرج تھا؟ امام نے کہا نہیں بیٹا, قیامت کے دن پروردگار میرے نام اعمال میں وہ بات بھی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے زبان پر وہ بات کیسے آئی جو میرے دل میں نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر وقت کوشش کی جائے کہ ایسا نہیں کہ ہر وقت زمانۂ جملے کا استعمال, دل میں کچھ, زبان پہ کچھ, اس کی عادت نہ بنائے. البتہ بعض موارد میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ اجازت ہے اس کی, لیکن یہ کہ اتنی مہارت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, کہیں نہ کہیں جھوٹ ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو بچانا ہی زیادہ بہتر ہو, صاف سیدھی سچی اور کھری بات کریں تو زیادہ مناسب ہوتی. اسی طرح سے آیت اللہ حسین بروجردی بالکل صاف سیدھی اور سچی اور کھری بات کیا کرتے تھے. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے واقعہ سنایا بھی تھا ان کا. آیت اللہ بروجردی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے ملنے کے لیے آ گیا. شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں آیت اللہ بروجردی کا یہ واقعہ لکھا, ان کی تعریف میں کہا کہ بڑے دور شہر سے آیا, اس وقت آیت اللہ بروجردی درس خارج کی تیاری کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ درس وغیرہ کی جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہوتا ہے اس وقت کوئی آ جائے اور درس خارج کتنا ذمہ داری کا کام ہے, مسائل کو ثابت کرنا ہے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ذمہ داری کا کام ہے. اس وقت تیاری کر رہے تھے اور جس شخص اطلاع کر کے بھی نہیں آیا تھا تو بغیر اجازت کے آ گیا. تو انہوں نے کہلوا دیا کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا کیونکہ میں درس خارج کی تیاری کر رہا ہوں, ان سے کہیں کسی اور وقت تشریف لائیں. بالکل فرینکلی کہہ دیا, میرے اپنے ایک دوست ہیں انچولی میں رہتے ہیں, بڑے بے تکلف دوست ہیں, بڑے میرے قریبی, میں کبھی ان کے گھر جاتا بھی تھا تو اکثر مصروف ہوتے تھے, اوپر چھت میں بالکنی میں آ کے کہتے تھے میں مصروف ہوں بعد میں آئیے گا. میں بھی آ جاتا تھا, مجھے پتا ہے فرینک آدمی ہے, کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. عام طور پہ تو لوگ اس طرح سے برا مان جاتے ہیں, واپس آ جاتا بعد میں پھر کبھی مل لیں گے جا کر. تو وہ شخص دوسرے شہر سے آیا تھا, اتنا وقت نہیں تھا, واپس چلا گیا. آیت اللہ بروجردی جب درس دے کر آیا, پوچھا وہ شخص کہاں, کہا کہ وہ تو واپس چلا گیا اپنے شہر. انہوں نے ایک آدمی دوسرے شہر بھجوایا اور کہا کہ دیکھیں اس وقت میں اگر آپ سے ملتا بھی تو دل سے نہیں ملتا, ایک کراہیت ہو رہی ہوتی کہ آپ جلد سے جلد رخصت ہو میرے پاس سے, میں اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے بہت سارے علماء کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کے گھر جانے سے دل نہیں چاہ رہا ہو تو وہ نہیں ملتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دل میرا حاضر نہیں, میں جو میں تکلفن مروتن یا ریاکاری کے تحت اگر مل بھی لوں گا ان سے تو میرے اب کیونکہ خود ملنے کو فی الحال دل نہیں چاہ رہا, جب دل میرا قبول کرے گا جانا تو میں چلا جاؤں گا, لیکن میں ریاکاری کے تحت نہیں جاؤں گا کہ بس میں ایسی جس طرح منافقانہ انداز میں جا کے خوش اخلاقی سے مل لیتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جب ہی کہا جائے ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ آئمہ معصومین کے حرموں میں زیارت کے لیے جاتے تھے تو فقط چند منٹ کی زیارت کے بعد فوراً واپس چلے جاتے. لوگ کہتے تھے بھائی خدا کے لیے تھوڑی دیر تو رکے, تو کہتے تھے کہ اس سفید داڑھی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں, بس جتنا دل میرا رکنے کو یہاں پر چاہتا ہے اتنی دیر میں رکتا ہوں, جتنے اس کے بعد نہیں. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک طبیعت اکتانے لگے تو ایک لحاظ سے توہین محسوس ہو رہی تھی کہ امام کے حرم میں موجود ہوں, وہاں سے طبیعت آپ کی اکتا رہی ہے, بہتر ہے کہ فوراً اپنے بلڈنگ میں واپس چلے جائیں کہ دل جب آپ کا زیادہ جھکاؤ اور رجحان پیدا ہو اس وقت پھر زیارت کے لیے آئیں. تو خیر یہ ایک اس قسم کی بات تھی. تو اس شخص نے آیت اللہ بروجردی کو شکریہ کہلوایا اور کہا کہ واقعتاً اچھا کیا کہ آپ اس وقت موقع پر مجھ سے نہیں ملے، میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ نے اس طرح سے مجھ سے اکراہ کے ذریعے کراہیت سے مجھ سے اگر ملتے تو یہ مجھے خود بھی پسند نہ آتا، مجھے آپ کی یہ جو اسٹریٹ فارورڈ جو آپ نے مجھے جواب دیا اور منع کیا میں اس سے بہت خوش ہوں، یہ کہہ کے بہرحال وہ بڑا راضی اور خوش ہوا۔ تو بعض اوقات آپ خود اپنے تئیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو بہت برا لگے گا تو ایسے جملے مجھے استعمال کرنے چاہیے وغیرہ، ایسا کچھ ہوتا نہیں، ہمارے خیال خام ہوتا ہے۔ بہت سے ہم کوئی نئی قمیض پہن لیں، نیا کپڑا پہن لیں آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں نے نئے کپڑے پہنے، کسی کو دور دور تک چاہے تو چادو نہ نادری کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ کوئی نئی قمیض پہن کے مثلا گھوم رہا ہے کہیں۔ تو بہت سے خیالات ہمارے اپنے خود ذاتی بنائے ہوتے ہیں، اس کا خارج میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تصور کہ لوگ ہر کوئی آپ کی طرف اسی طرح سے متوجہ ہو۔ خیر، تو اگر جھوٹ بولنا کبھی صریحاً آپ کو پڑ رہا ہو، یہ جھوٹی قسم کبھی کھانی پڑ رہی ہو، تو اس موقع پر بھی علماء فرماتے ہیں، زیادہ تر علماء کے احتیاط واجب ہے کہ اگر توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں، صریح جھوٹ نہ بولیں، توریہ کر لیں اگر ممکن ہے، جھوٹی قسم نہ کھائیں، توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں۔ وہ موارد الگ الگ ہیں، آپ کو خود سیکھنا پڑے گا، کتنی مثالیں آپ نے سنی کہ میں توریہ کو کیسے استعمال کروں۔ اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے، گیارہواں مقام، انسان مذاق کی حالت میں کوئی بات کہے، مذاق، بشرطے اس مذاق سے مقصد کو انفارمیشن دینا نہ ہو۔ یعنی مذاق میں آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، مثلا آپ کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں، اس کو بھی پتا ہے کہ مذاق کر رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، کہ لطیفہ سنا رہی ہوں فرضی، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں۔ یا مذاق میں آپ اس سے کوئی بات کہہ رہی ہیں، وہ بھی سن کے ہنس دی، اس کو بھی پتا ہے کہ مذاق کر رہی ہیں آپ۔ لیکن اگر کوئی بات آپ سیریس ہو کے جو مذاق کیے جاتے ہیں کہ دوسرے کو اس سے کوئی انفارمیشن ملے، مثلا کسی لڑکے کا رشتہ کسی جگہ کے اوپر چل رہا ہے یا کسی لڑکی کا کسی جگہ رشتہ چل رہا ہے اور ابھی وہاں سے ہاں نہیں ہوئی، آپ آ کر اس سے کہیں کیونکہ آپ بے تکلف سہیلی ہیں، ارے وہ لڑکے والے مان گئے، اب ایک دم سے وہ چونک گئی، بعد میں کہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، نہیں جھوٹ لکھا گیا۔ کوئی شخص بےچارا طالب علم انٹر کا رزلٹ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ میرا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں ہوگا یا نہیں، اور آپ گئی بے تکلف سہیلی، آپ نے کہا ارے رزلٹ اناؤنس ہو گیا، وہ بھی ایک دم سے چونک گئی وہ، پھر بعد میں آپ ہنس کے کہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، نہیں جھوٹ لکھا گیا۔ مذاق میں کوئی انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، جس کو سن کر کوئی غلط انفارمیشن مذاق میں دینا جس سے کوئی سن کر چونک جائے، چاہے آپ اگلے ہی سیکنڈ میں کہہ دیں کہ میں نے مذاق کیا ہے، تب بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا۔ سامنے والے کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ مذاق کرنے جا رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، تو پھر یہ والا مذاق جائز، لیکن کوئی غلط انفارمیشن دینا مذاق میں یہ جائز نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بارہواں مسئلہ ہے، پہلے کچھ علماء اس کے قائل رہے ہیں، عورت اور بچے سے جھوٹ بولنا۔ موجودہ مجتہدین سارے فرماتے ہیں تقریباً کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اور بچے سے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، نہ توریہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کہ بھائی اب ٹھیک ہے یہ تو میری بیوی ہے اس سے جھوٹ بولنے میں کیا، نہیں، گھر کے افراد سے بھی جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی خود آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ اگر احتیاط واجب کر توریہ کرنا ان سے ممکن ہو تو توریہ کریں، ولا فرق فی ذالک بین الزوجتین وغیرہ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ زوجہ سے آپ کریں یا غیر زوجہ سے کریں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ ہاں البتہ صرف ایک ابھی جھوٹے وعدے کی قسم آگے چل کر آ رہی ہے، جو آیت اللہ خوئی والی ایک تعریف ہے جو میں آگے چل کر ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں، تو بہت سارے اس قسم کے استفتاءات ہیں۔ اور اچھا، بہت سارے خواتین یہ بھی پوچھا ہے آقا سیستانی سے کہ کیا میں اپنے جو مستقبل میں جس شوہر سے میری شادی ہونے جا رہی ہے، جس صاحب سے، کیا اس سے میں اپنے ماضی کے متعلق کچھ بات کر سکتی ہوں، جھوٹ بول سکتی ہوں کچھ؟ تو وہاں سے جواب ہے اٹ از ناٹ پرمیسیبل، اس بات کی اجازت نہیں ہے، جو کہ جھوٹی بات ہو اور جو کہ سچی بات نہ ہو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے سیکرٹس بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے، اپنے راز کی باتیں، مثلا کوئی ایسے گناہ ہیں پچھلے وہ اپنے بے تکلف ہو کر مثلا شوہر کو بتائے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات یہ جو ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری غیبت کی گفتگو آئیں گی تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ اپنی غیبت بھی نہیں کر سکتے، خیر اس کو غیبت تو نہیں کہا جائے گا، یعنی اپنی بھی کوئی ایسی راز اور برائی بیان نہیں کر سکتے جو دوسروں کے علم میں نہیں تھی، خواب کتنے ہی قریب ترین دوست عزیز اور رشتے دار سے ہی کیوں نہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ بہت سی جابس یہ گورنمنٹ پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم کوئی ایسی کوالیفیکیشن اپنی بنا کر پیش کر سکتے ہیں جھوٹ بول کر، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ تو وہاں سے جواب ہے کہ جی نہیں، ناٹ پرمیسیبل، اس کی بھی اجازت نہیں، جھوٹ بول کر اپنی کوئی بھی ایسی کوالیفیکیشن بتانا جعلی طور پر، اس کی اجازت نہیں کوئی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں. اس کے بعد تیرہواں مقام ہے انشاءاللہ کہنا، بشرطے کے بطور تبریک نہ کہا جائے، بطور تبرک نہ کہا جائے. یعنی ایسے موقع پہ مثلا کوئی کہے کہ بھائی کل آپ مجھے مل لیں گی وہاں پر، آپ کہیں انشاءاللہ، یا انشاءاللہ بس میں ضرور آپ کے پاس آؤں گی، چاہے آپ کا ارادہ اسی وقت ہو کہ نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو نہیں ملنا چاہتی ان سے، لیکن آپ کہیں انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ جو آپ کہتی ہیں. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ بطور تبرک کہنا، یہ نہیں جسے آپ عام طور پر لوگوں کی زبان پہ جاری ہو گیا، جیسے لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی انشاءاللہ، میں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی پاکستان انشاءاللہ نہیں چلے گا، آپ کو آنا پڑے گا، وہ آپ کے انشاءاللہ سنتے ہی نہیں. انشاءاللہ کے معنی ہی کہ آپ کا ارادہ نہیں، نہیں آپ یعنی آپ کا خاص آپ کے دماغ میں انشاءاللہ کا وہ مفہوم ہو کہ اگر پروردگار عالم چاہے گا تو کون ہے جو اس کے ارادے کو ٹال سکے، تو میں ضرور مل لوں گی ان سے. یعنی آپ اپنے طور پر نہیں بلکہ خدا کی طرف نسبت دے رہی ہیں اس کو، کہ اگر پروردگار چاہے گا تو ہمیں آپس میں ملا دے گا. یہ تصور رکھتے ہوئے اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کا فقہ ہی فائدہ ملے گا. لیکن تبرکاً آپ نے ایسی کہا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، جبکہ آپ کا ارادہ اسی وقت ہو کہ میں نہیں ملوں گی ان سے، تو یہ جھوٹ اور حرام ہو جائے گا. اور اصل میں سمجھتے سمجھتے کہ جو نظریہ ہے تو آپ کو تبرک کا جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ بولنے کا فائدہ ملے گا فقہی طور پر، کہ جب آپ اس کا صحیح مفہوم انشاءاللہ سے کہ خدا کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، وہ چاہے گا تو میں ان سے مل لوں گی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملوں گی، یہ تصور دماغ میں کہہ کے انشاءاللہ کہہ رہی ہیں اور پھر بھی ارادہ ہے کہ میں نہیں ملوں گی، تو یہ کہنے کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ نے تبرکن کہا ہے انشاءاللہ عادتا جو زبان پہ جاری ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کے مخالف سوچنے پر آپ کو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. اور چودواں موقع ہے وہ ہے جھوٹا وعدہ. جھوٹا وعدہ دیکھیے، عام طور پر جو ہمارے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ جیسے آقا خوئی کا بھی نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جھوٹا وعدہ جو ہے وہ صرف کاروباری ایگریمنٹس میں شمار ہوتا ہے. آپ کہیں گے بھائی قرآن کی کتنی آیتیں، اوفو بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. منافق کی تین نشانیاں جو بتائی گئیں اس میں سے ایک ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو آیت اللہ خوئی بھی یہ کہتے تھے کہ یہ عقد لازم میں جو وعدے کیے جاتے ہیں کاروباری ایگریمنٹس میں، یہ ان کے لیے یہ سب پرانی آیات اور روایت آئی ہیں. لیکن ہم عام طور پر جو وعدے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بھائی میں کل فلاں جگہ آپ سے ملوں گی، اور وقت وعدہ ہی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گی، تو یہ تو جھوٹ ہے. لیکن وقت وعدہ آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ میں ملوں گی، لیکن بعد میں آپ کا ارادہ کینسل ہو جائے، چاہے کوئی مجبوری نہ بھی ہو تب بھی اس کا کوئی گناہ نہیں. دیکھیں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یعنی وقت وعدہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نہیں ملوں گی اس سے، اور وعدہ کر رہی ہیں میں ملوں گی، تو یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا. لیکن اگر وقت وعدہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس سے نہیں ملوں گی، اور اس سے کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے میں فلاں جگہ پہ ملوں گی، اور وقت وعدہ ہی ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نہیں ملوں گی، تو یہ حرام ہے. لیکن کہاں جائز ہے؟ کہ جب وعدے کے وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں ملوں گی، بعد میں آپ کا ارادہ کینسل ہو جائے کسی بھی وجہ سے، نہیں بس دل نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، کون جائے وہاں پر، بعد میں آپ کو ملے کہ تم نے تو مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا. نہیں، جھوٹا وعدے کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا. وہ جو جھوٹے وعدے جو ہیں جن کا روایتوں میں اس طرح سے تذکرہ آیا ہے، وہ عقد لازم کے وعدوں کے لیے، وہ جو کاروباری ایگریمنٹس میں کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی تخلف نہیں کر سکتا، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. لیکن جو عموماً ہماری عمومی زندگی میں بہت سی باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ کل میں ملوں گا، میں آپ کو فلاں جگہ پہ کتاب دے دوں گا، آپ فلاں جگہ پہ آ جائیے گا، وہاں پہ مل لیں گے، پھر وہاں سے آگے چلیں گے، اس طرح کی جو باتیں، یہ وہ وعدے شمار نہیں ہوتے. اور اگر وقت وعدہ آپ کے دل میں اس کی خلاف ورزی کا خیال نہیں ہے، بعد میں ارادہ کینسل ہو رہا ہے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. اچھا، اب ایک بات آپ کی خدمت میں اور بیان کر دیجئے کہ کچھ عملی جھوٹ بھی ہوتے ہیں جن کو تدلیس کہا جاتا. ایک حدیثوں کے اقسام میں سے بھی ایک قسم بنتی ہے حدیث مدلس. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تدلیس کے یعنی اپنی کسی کمی کو کمال بنا کر پیش کرے، اس کو بھی کہتے ہیں تدلیس. مثلا کوئی شخص رشتے کے لیے جا رہا ہے، گنجا اپنے سر پہ مثلا ویگ لگا کے جا رہا ہے، اب یہ عمل ہی جھوٹ ہے. مثلا کوئی خاتون ہے، جیسے کہ پردے کے مسائل میں میں نے بیان کیا تھا، اگر سیستانی اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ چہرے پر ایسا میک اپ کر دینا کہ بالکل چہرہ ہی تبدیل ہو جائے، تصویریں ایسی لڑکے کو کھچوا کر بھجوانا مثلا کہ فوٹوگرافی کے ذریعے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر سے کیا کیا کمال حاصل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پوری تصویر ہی بدل دی اور وہ پھر رشتہ جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر جب بھجلے عروسی میں مثلا گھونگھٹ الٹا جا رہا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے. تو بس یعنی وہاں پر یہ جو بالکل اتنا صریحاً جب جھوٹ بولا جاتا ہے اس طرح سے اور اپنے کسی کمی کو کمال بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اس موقع ایسی تمام چیزوں کا مجتہدین نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ بھی جھوٹوں کی عملی اقسام میں آ جاتا ہے، بلکہ دھوکے کی قسموں میں آ جاتا ہے. جیسے سونے کا پانی چڑھا کر اور اصلی سونا کہہ کر بیچنا، بس نہیں وہ تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. مثلا اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے اس سے اور شادی فقط جو ہے وہ نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کی جا رہی، جیسے ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس ایک خاتون آئی کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ چاہیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے، اتنی خصوصیات بتائیں. مولانا نے کہا بے فکر ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی. یعنی کب ہوگی؟ کہہ رہے مرنے کے بعد، پوروں کے ساتھ ہی ممکن ہے ایسی شادی جو آپ شرطیں بتا رہی ہیں. اور بہت سی خواتین ایسی شرطیں بتاتی ہیں کہ جناب سراہی جیسی گردن ہونی چاہیے اور ہرن جیسی آنکھیں ہونی چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی انسانوں والی خصوصیت بھی ہونی چاہیے یا نہیں، یہ تو ساری سراہی اور جانور اور سب یہ والی اقسام آ رہی ہیں اس میں. تو بہرحال تو ایسی کوئی چیز تبدیل کر دینا کہ بالکل دھوکہ دہی کے اندر آ جائے، تو یہ اس میں یہ جائز نہیں ہوگا. تو اسی طرح جیسے کہ جو عام طور پر پھل بیچنے والے کرتے ہیں، پورا جناب پورا کریٹ لے جائیں آموں کا، اوپر اچھے اچھے آم رکھے ہوئے، نیچے سارے پلپلے آم رکھے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. یہ بھی اس کی قسم بن جاتی ہے جھوٹ کی، اور دھوکہ دینا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک چیز کہلاتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ اس میں ایک بات بتانی ہے، وہ کاذب میں اور کذاب میں خاص فرق ہوتا ہے. کاذب جو ہوتا ہے نا، پانچویں امام سے بھی روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا کذاب کیا وہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ شخص جس کی طینت میں جھوٹ کی آمیزش ہو چکی اس کو کذاب کہتے ہیں. یعنی جس کی جبلت میں، جس کے ریفلیکسز میں اس طرح سے جھوٹ شامل ہو گیا ہو کہ یعنی مکمل مجسم جھوٹ ہو گیا. یعنی عام طور پر اس کی آواز میں، جیسے بچے جب آپ کو پتا ہے نا جب جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر راسخ نہیں ہوئے ہوتے بچے، تو راسخ نہیں ہوئے ہوتے تو ان کی آواز لرستی ہے، لہجہ کپ کپا رہا ہوتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جو ہمارے ماہر سیاستدان ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ وہ حکومت، دوسری نمبر ٹو پہ جو ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو نمبر ون ہے اس وقت اس کا ابھی فی الحال نام لوں گا، کہ وہ حکومت جو سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولتی ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے وہ امریکہ. امریکہ سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولنے والا. کبھی بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے تناظر میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب لوگ، واقعہ جس وقت پورا ہو رہا تھا سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور پیچھے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ صاحب بھی جن کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ نا جھوٹ کی ایک اعلیٰ پیمانے کے اوپر اس طرح سے جھوٹ بولنا، نہ آواز میں کوئی لرزی، جھوٹ ان کی تینت اور سرشت کے اندر مکس ہو کے ایسا وہ ماہر ہو گئے ہیں جھوٹ کے اندر، جیسے کہ اکثر بہت سارے سیاستدان ماہر ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ کاذب نہیں ہے، یہ کذاب ہے، کذاب. تو یہ کمال مہارت کے ساتھ اپنے اس جھوٹ کو چھپا لیتے ہیں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ ان کے جو ٹروتھ وہ سچ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی مہذب بچے سے دیکھیں تو اندر لائز، اس میں جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئیں گے آپ، اس طرح سے وہ سچ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی جھوٹ ہے. تو بہرحال اور آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ بدترین سچ اسے کہا جاتا ہے، بدترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ شامل ہوتا، جو کہ باطل کی ہمیشہ کے 90% صحیح خبریں دیں گے، 10% ایسی زہر آلود خبر ہوگی کہ لوگ اس پہ بھی یقین کر لیں گے. تو بعض اوقات یہ بھی اس طرح سے قسم بنتی کہ کذاب، مسلمہ کذاب. مسلمہ آپ کو پتا ہے نا کہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا، تو پیغمبر اسلام نے اس کو، یہ جگہ خاص مسلمہ کذاب سے منسوب تھے جہاں پہ اس کا گھر وغیرہ ہوا کرتا تھا، مسلمہ کے پیغمبر اسلام نے اس کو لقب دیا تھا، اس نے خط بھی لکھا تھا پیغمبر اسلام کو کہ میں شریک نبوت آپ کے ہونا چاہتا ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، آدھی میری آدھی آپ کی. تو بہرحال پیغمبر نے پھر اس کو ایک خط بھی لکھا تھا مسلمہ کو. اور جو اور پیغمبر کی در در خطوط جاتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ کافر کو سلام نہیں کیا جاتا، لیکن ایک خاص جملہ کافروں کو اس کے طور پر لکھا جاتا ہے، السلام علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر ہمارا سلام. خاص طور پر جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور صدام حسین نے جو خطوط لکھے تھے ہاشمی رفسنجانی کو، جو اس موقع پر صدر تھے، تو ہاشمی رفسنجانی کی طرف سے جو خطوط کا جواب گیا تھا اس میں صدام کو سلام نہیں کیا گیا تھا، السلام علی من اتبع الہدا لکھا گیا تھا، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو، تم پر نہیں. تو اس نے پھر جواب میں جو صدام کی طرف سے خطوط آئے تھے اس میں بہت اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو جملہ کافروں کے لیے لکھا جاتا ہے وہ میرے لیے لکھا. تو بہرحال اسی طرح سے معاویہ نے 400,000 درہم دینے کے بعد جو آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں کچھ ایسے نفوس ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر، اس نے 400,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی. یعنی ایسا یہ دیکھیے بہت سارے اسے کہا جاتا ہے کہ مذہبی جھوٹ ہیں، یعنی امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی اور اس کو ابن ملجم کے لیے کہہ دیا گیا 400,000 درہم دینے کے بعد. اس طرح سے تاریخ کے اندر احادیث کے اندر جو جھوٹ بولے گئے. تو بہرحال تو اب کچھ ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں. وہ مقام ہے امیر المومنین جہاں پر ضربت لگی تھی اور اس کے بعد شہید ہوئے تھے ابن ملجم نے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شیخ نصیر الدین توسی، کسی پر تہمت لگانا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، نصیر الدین توسی ان کے پر کفر کی تہمت لگائی گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ بہرحال نصیر الدین توسی ہمارے ہاں تو خیر اس کا کچھ وہ نہیں ہے، ایران کے اندر باقاعدہ ڈاک ٹکٹ جو نصیر الدین توسی کے نام کے، اتنی بڑی شخصیت تھی ان کی، جو اس سے ہم لوگ واقف بھی نہیں کہ نصیر الدین توسی کیا. باقاعدہ کتنے مدرسے اور کتنے جو ہے نا یونیورسٹیز نصیر الدین توسی کے نام پر ایران میں ہیں. تو ان کے اوپر سوچی کہ اتنا نابغہ روزگار شخصیت اس کے اوپر کفر کی تہمتیں جھوٹ باندھے گئے. خاموشی سے ذرا سنیے میری بات. اچھا پھر اس کے بعد فخر المحققین جو علامہ ہلی کے بیٹے تھے، ان کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگائی گئیں کہ فخر المحققین جو ہے اپنا امامہ پھینک کے جو گئے، اس کے بعد سے کچھ پتا نہیں چلا کہ فخر المحققین کہاں چلے گئے. یہ وجہ ہے کہ کسی جگہ فخر المحققین کی کوئی قبر موجود نہیں ہے، کہ ایسے غائب ہو گئے، برداشت ہی نہیں کر سکے اتنا پاکیزہ نفس تھا کہ کہاں چلے گئے. علامہ علی کے بیٹے جو کہ معجزہ کہے جاتے تھے، نابالغت کے زمانے مجتہد ہو گئے. اور ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے لوما محمد ابن جمال الدین مکی، شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی جنہیں شہید اول کہا جاتا، ان پر بھی زندیق ہونے کی تہمت لگائی گئی اور قتل کیا گیا. یعنی اتنا بڑا جھوٹ باندھنا کسی پر جس کو تہمت کہا جاتا ہے. علماء پہ بھی ہمارے تہمتیں لگائی گئیں گے، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں. علامہ مجلسی کے متعلق، علامہ مجلسی کی جو تصویر عام طور پر ملتی ہے وہ یہی والی ملتی ہے جو علن فقیر کی شکل سے تھوڑی سی مطابقت اس کے اندر لگتی ہے، لیکن جو عام طور پر جو ان کا ایک اسکیچ ہے خیالی کہ شاید وہ اس طرح کے ہوں گے. تو بہرحال علامہ مجلسی کے اوپر بہت سے نام نہاد اسلامی مفکرین جو ہیں ان کے اوپر، ایک صاحب نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا، نام ان کا نہیں لوں گا میں، کہ میں گاندھی جی کو علامہ مجلسی سے بہتر سمجھتا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ علماء بادشاہوں کے دربار میں سے جب کبھی وابستہ بھی ہوتے تھے تو شیعت کو بچانا مقصد ہوتا تھا کہ بادشاہ کو کس طرح سے روکے، کہ نصیر الدین توسی ہلاکو خان کے وزیر ہوئے تھے، کس طرح سے شیعت کو بچا کے نکال کے لے کر آئے تھے. اس طرح علامہ مجلسی کے صرف بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ دیکھو کہ کام انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا، لیکن ان کے اوپر اس طرح سے تہمت جو ہے وہ لگائی گئی. یہ اصفہان میں علامہ مجلسی کی قبر، اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت سے سننے علماء نے یہاں تک کہا کہ یعنی اپنے تئیں کہ اتنی احادیث نقل کی، اتنی احادیث نقل کی کہ کہتے ہیں کہ اگر دین شیعہ کو، یعنی شیعوں کے دین کو اگر دین مجلسی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں. یعنی اپنے تئیں انہوں نے ایک لحاظ سے یعنی علامہ مجلسی سے دین کو منسوب کیا کہ سارا دین تو گویا ان کی کتابوں سے ہی جو ہے وہ شیعوں تک پہنچا. تو اتنا زیادہ کام کر کے گئے علامہ مجلسی. اصفہان میں یہ ان کی قبر مبارک ہے، یہ قبر میں بالکل اندر سے زہری کے اندر جو قبر مبارک ان کی نظر آ رہی ہے اس کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں بہار الانوار کے نام سے. اور نہ جانے کتنی اور کتابیں جو ہیں وہ تو آپ سنتی رہتی ہیں کہ جو انہوں نے اس طرح سے لکھی. اچھا اب جھوٹ بولنا, انسان بعض اوقات دیکھیں کئی چہرے اپنے چہرے پر سجا کر رکھتا, کتنی چیزیں ایسی ہیں جیسے جو عام طور پر جو تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کس کس طرح سے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے, جس کے اندر خود یہ واقعہ شامل ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے, کہ اس موقع پر اس میں جو 6000 یہودی کام کرتے تھے وہ اس دن کیوں چھٹی پر تھے, کس نے کیا, کتنے جھوٹ اس کے اندر بولے گئے. آج تک اس کے اندر جتنے افراد ان جہازوں کے اندر سوار تھے ان کے کسی لواحقین کے انٹرویو کسی کو نہیں پتا چلے, وہ جہاز جو خود ہی غائب ہو گیا تھا جو پینٹاگون پہ آ کے گرا اس میں کون لوگ بیٹھے تھے, آج تک کسی کا کوئی پتہ نہیں. اتنے جھوٹ بولے گئے, اتنے جھوٹ بولے گئے کہ پوری دنیا کو زبردستی اس پر جو اس کو سچ بنا کر سمجھایا جا رہا ہر جگہ. لیکن کیا ہے اس تاریخ کے اندر ہولوکاسٹ کے نام سے, ابھی احمد نژاد نے کہہ دیا کہ جناب جواز کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جواز قیام کا جواز بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں جرمنی میں جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کیا گیا, تو اب یہودیوں کے لیے کیونکہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو اس وجہ سے اب انہوں نے فلسطین پہ آ کر اس طرح سے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں پہ اپنی ایک ریاست بنا لی, اور کہتے ہیں کیونکہ ہم پر اتنے مظالم ہیں ہولوکاسٹ کے نام سے. باقاعدہ قانون کے ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, جب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہرگز بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے, یعنی کچھ تعداد ضرور ہلاک ہوئی تھی لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یہودی مار دیے گئے, اگر مار بھی دیے جائیں تو کسی کے گھر پہ تھوڑی قبضہ کر لیا جائے گا کہ ہمارے اس زمانے میں لوگ کیونکہ مارے گئے تھے تو آج ہم آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو اپنی سرحدیں ڈکلیئر نہیں کرتا, دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی کہ ہر ملک کی سرحد متعین ہے لیکن وہ اپنی سرحدیں ڈکلیئر کرتا ہی نہیں کہ اسرائیل کی سرحد کہاں تک ہے. تو بہرحال یہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام. اب اس پہ بھی باتیں بننے لگی ہیں کہ یہ باقاعدہ چاند پہ لوگ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے, اس پہ پوری پوری ایویڈینس ہے جو سائنٹسٹ حضرات ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا شاید جھوٹ بولا گیا. اسرائیل کا یہ اپنا روس کیونکہ بہت بڑا ایک سپر پاور ہوتا جا رہا تھا, اس کو خطرے کے پیش نظر انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی کہ اس کو دیکھ دیکھ کے روس نے کرنی شروع کر دی, اپنا سارا بجٹ فوجی انوینشنز میں اور پوری اس کے اوپر دفاع کے اوپر لگا دیا. آپ نے دیکھا کہ مالی لحاظ سے روس کتنا پیچھے چلا گیا. تو انہوں نے اس طرح سے بہت سی چیزیں, کہا جاتا ہے یہ چیز کہ چاند پہ جانے کا بھی واقعہ ابھی نیل آرمسٹرانگ سے کسی جگہ جب اس پہ متعلق سوالات کیے جانے لگے تو اس نے کہا میں چاند کے متعلق اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, مجھ سے مریخ کی بات کریں. اب نیل آرمسٹرانگ ابھی بھی موجود ہے, یعنی اس نے صاف طور پر چاند کے متعلق کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا. ابھی کچھ ہی دن پہلے اخبارات میں تمام قصے آئے ہیں کہ یہ بات ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ایک واقع یہ بھی تاریخی اعتبار سے بہت سے جو ویسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ جناب اوور پاپولیشن ہو رہی ہے اور دنیا جو ہے اس حد تک کہ کچھ ہی عرصے میں 50 سال کے اندر زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس کی ساری پوری دنیا کے اندر جو لوگ کھانے کو ترسیں گے, روٹی نہیں ملے گی, لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے, ایک جگہ پر قدم رکھنے کی زمین پر جگہ نہیں ہوگی, اوور پاپولیشن جتنا آپ ٹی وی پہ سنتی. جبکہ اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی میں ایگریکلچر کی جو ترقی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے, کہا جاتا ہے کہ مزید جو ہے کئی 100 سال تک کی ابھی بھی اگر ساری ایگریکلچر روک دی جائے تب بھی اتنے ذخائر خوراک کے موجود ہیں کہ مزید کئی 100 سال تک کے لیے ہمارے کافی ہیں پوری دنیا کے لیے. کیا ہے اصل میں ڈسٹریبیوشن صحیح طور پہ نہیں ہو رہی. کہا یہ جانے لگا کہ جناب یہ پیدا ہونے والے کمبخت بچے جو ہیں یہ ان ساری فساد کی جڑ ہیں, ان کو پیدا ہونے سے روک دیا جائے کیونکہ اوور پاپولیشن ہوگی تو لوگوں کا معیار زندگی جو ہے کم ہو جائے گا, معیار زندگی کم ہوگا تو جناب جابس جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملیں گی, اتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی, نہ جانے کیا کیا کچھ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تقریباً 80% کینیڈا خالی پڑا ہوا ہے, کتنے ممالک ہیں جو خالی پڑے ہیں, بجائے کہ ان جگہوں پہ سیٹل کیا جائے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ہی جگہ پہ ایک شہر کے اندر آپ بھرے چلے جائیں گے تو لگے گا بظاہر ایسا کہ یہ تو اوور پاپولیشن ہو رہی ہے, جبکہ اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو پھر ایسا مسئلہ نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ اس پہ ہماری تفصیل سے گفتگو آئے گی کہ پوری دنیا میں یہ راگ الاپا جا رہا ہے اور ایک نسل کشی کی مسلمانوں کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اور اس طرح کی جو ہے کہ جناب دیکھیے یہ حال ہو جائے گا, کتنی زیادہ غربت ہوگی, اتنے سارے لوگوں کو کس طرح سے وہ کیا جائے گا, یہ سب چیزیں اور غربت یہ اس طرح سے پھیلتی چلی جا رہی. ایک اور جو گلوبل وارمنگ کے نام سے کتنے زیادہ جو یہ اس پہ بھی سائنٹسٹ حضرات کہہ رہے ہیں, بہت سے جو اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے بڑے بجٹ لگتا ہے یہ پوری امریکہ میں, سوائے اس کے کوئی ایشو ہی نہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اور جناب گلیشیئرز پگھل کہہ رہے ہیں کہ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جتنا بھی پانی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اگر اس کو اریگیٹ کر دیا جائے اور ان تمام خشک علاقوں کے اندر نہری سسٹم بنا کر پانی پہنچایا جائے تو اس جگہ کو قابل کاشت بنا کر کتنا زیادہ اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو فلڈس کی صورت میں اور ادھر ادھر جاتا ہے. اگر آپ اپنا نہری نظام صحیح کر لیں اور اس کے صحیح طور پر راستے بنا دیں تو بنجر زمینوں کو آباد کر کے پوری دنیا کو وہ کر سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ تو آپ کے لیے نقصان دہ کہاں ہوئی, فائدہ مند ہو رہے ہو سکتی ہے آپ کے لیے, لیکن کیا ہے کہ خربوں ڈالر کے بجٹ بنا بنا کے ڈرا ڈرا کے اور جو ہے نا اپنے ریسرچز کو اس طرح سے بیچا جاتا ہے اور کوئی اقدام اس لحاظ سے نہیں کیے جا رہے ہیں, بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا جو ہے ہونے والا ہے. یہ سب تاریخی اعتبار سے بہت ساری جھوٹ چیزیں کہی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جھوٹوں کی بہت سی اقسام ہیں, جو ٹیکسٹ آپ کرتی ہیں, میسیجز ادھر ادھر سے ادھر فارورڈ کرتی ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے, بغیر بہت سی حدیثیں جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ کیا پتا کہ اس میں کتنی جھوٹی ہیں کتنی سچی ہیں. کتابوں کے ریفرنس اور صفحے نمبر بھی اگر لکھے, میں نے ذاتی طور پر کتنی حدیث کے اندر چیک کیے, ساری کی ساری جھوٹ ہوتی. ابھی تک مجھے کوئی بھی ایس ایم ایس پہ آنے والی حدیث ایسی نہیں ملی جو کتابوں سے ٹیلی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کو وہ جتنی بھی میں دیکھ سکا ہوں اب تک. تو یہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے بڑھا دینا پاس کر دینا یہ بھی جھوٹ کی قسم میں آتا. باقاعدہ کچھ ہی عرصے پہلے ابھی ایک میسج چلا کہ آیت اللہ سیستانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور یہ میسج فارورڈ کریں سب کے لیے دعا کریں. وہ ٹھیک ہے, آیت اللہ سیستانی کے آفس سے جواب آیا کہ ہم صاحبان ایمان کے مشکور ہیں کہ بہرحال وہ ان کی صحت کے متعلق اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس قسم کے میسیجز فارورڈ نہ کیے جائیں. آیت اللہ بالکل صحت مند ہیں اور اپنے تئیں جو ہے وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں, اور اس قسم کی افواہیں ڈی مورالائز کرنے کے لیے آپ کو پھیلائی جاتی ہیں. ہے نا کہ وہ پیغمبر اسلام کے متعلق افواہ مشہور کر دی گئی, پیغمبر جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو مسلمانوں میں بددلی پھیلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہ ان کی صحت خراب ہے کچھ, تو ایک دم سے آدمی ڈی مورالائز ہو جاتا ہے. کبھی بھی اپنے ٹیکسٹ کو فارورڈ نہ کریں. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے لیے باقاعدہ ان کے آفس سے آیا کہ لوگ زائرین جو وہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم خود آیت اللہ سیستانی سے مل کر آئے, آیت اللہ سیستانی نے مثلا یہ کہا ہے. ابھی ڈاکٹر علیم تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جب خود ہمارے جو یہاں پہ مدرسے میں ایک ٹیچر ہیں, آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ کلاس لیں گے, وہ تو وہ جب آیت اللہ سیستانی سے ملے اور وہاں پہ ان سے سوال جواب کیے تو انہوں نے کچھ یہاں کے علماء کے پاکستان کے علماء کے کچھ کہا کہ کچھ نقائص ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے چاہیے اور کچھ اچھی باتیں ہیں, کچھ عوام کے نقائص ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے چاہیے. اب کوئی یک طرفہ طور پر ان کی بات جو ہے پیش کر دے کہ آیت اللہ سیستانی نے مثلا یہ کہا ہے, میں خود سن کے آیا ہوں کہ مثلا ان کی مذمت کر رہے تھے پاکستانی علماء کی, تو کیا ہوگا یہ غلط. تو آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ استفتہ ان کا سامنے کہ کوئی بھی ایک زائرین میں سے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بات اگر کہی جائے تو جب تک ہمارے دفتر کی سلسلے میں تائید نہ ہو جب تک اس بات کو صحیح نہ سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم خود مل کر آئے ہیں, ہم خود پوچھ کر آئے ہیں ان سے. نہیں, تب بھی یعنی یہ باتیں جو افواہیں ہوتی ہیں کیا سے کیا بات کر کے پھیلائی جاتی ہے, تو یہ آپ کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا. سب سے بڑے ویسے جھوٹوں میں اپریل فول جو آ رہا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے اس دن کتنا, یعنی جھوٹ بولنے کا دن ہی اس کو قرار دیا ہے اسی دن. یعنی بہت سے میرے جاننے والے ایسے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مدرس ڈے فادرس ڈے اور سب ڈیز منائے جاتے ہیں, یہ جو ویلنٹائن ڈے بھی منایا جاتا ہے, ٹھیک ہے اپنی زوجہ کو بھی ہم پھول دیں گے, ان سے محبت کا اظہار کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اس دن نہیں کریں گے جس دن ان کافروں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس کا. اس میں مفاسد ہیں, حرام چیزیں ہیں, ہم اس دن نہیں الگ سے. ویسے تو ہر دن شوہر کو اس سے اظہار محبت و عقیدت کرنا چاہیے, اس میں کوئی اس میں نہیں. ماں کے ساتھ ہر دن مدرس ڈے ہے ہمارے لیے, ایک دن میں تھوڑی کہ ان کی طرح گلدستہ بھجوا دیا, ای کارڈ بھجوا دیا تو ہم اس کو بہت سمجھنے لگے ان کی, یعنی ان کی نقل اور پیروی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اپریل فول ڈے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو باقاعدہ یوم الصدق 1 مئی کو سچ, ہم اس دن ایک جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. تم پھول بنا رہے ہو لوگوں کو جھوٹ, ہم اس دن کو سچائی کا دن بنا کے اس دن اپریل فول کے بجائے, یا ہم جو 1 مئی ہے اس کو, بلکہ یہ تو اس میں تو 1 مئی لکھا ہوا ہے, لیکن جو 1 اپریل ہو اس دن بھی آپ اس کو یوم الصدق کا نام دیں کہ اس دن کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنائے گا, کوئی جھوٹ نہیں, بلکہ اس میں خاص اس دن اس بات کی احتیاط کروائیں لوگوں سے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا. تو بہت ساری ایسی کہ باقاعدہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جارج بش نے مثلا کتنے جھوٹ, پوری پوری ان کے جھوٹ کے پلندوں کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. میڈیکل سائنس کے اندر ایسے ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. میڈ کاؤ ڈیزیز, ساری دنیا یعنی کسی خاص جگہ پہ ایک چند گائے اس میں ہلاک ہوئی تو پوری دنیا کو اس کے اندر اس جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیا اپنی ویکسینز بیچنے کے لیے, اربوں خربوں ڈالر کا بزنس اس کے اندر کیا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ایسی کہ جناب اینتھریکس ہے بھی کیا, صرف کیا ہے جناب وہ نزلہ سا اس سے ہو جاتا ہے خالی, یعنی کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں کوئی لائف تھریٹننگ کوئی کنڈیشن اس میں ہوتی ہے جس میں لوگ مرتے ہوں, لیکن کیا ہے کہ پوری دنیا کو جناب اس پہ اینتھریکس کے لیے لگا دیا گیا کہ مثلا فلاں جو تنظیم ہے اس نے جو اینتھریکس کے وہ جو ہے پیکٹ بھیجوانے شروع کر دیے. ڈینگی فیور, ویسے کتنی اور بیماریاں ہیں جناب، چند لوگ صرف اس کے اندر، اس میں اتنا میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا پوری دنیا کے اندر کہ جناب ڈینگی فیور، اب ڈینگی فیور کے لیے دوائیں، ڈینگی فیور کی کٹ جو ہے انویسٹیگیشن کی ہوتی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں جھوٹ بول کے اور پوری ایک انڈسٹری کو اس طرح سے کریٹ کرتی ہیں لوگوں کو ڈرا ڈرا کے، کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں خریدیں۔ جناب یہ برڈ فلو، برڈ فلو جو ہے اس کے ذریعے کتنی چند ایک، اس کے بعد کیا ہوا، یعنی بس ایک دفعہ آؤٹ بریک ہو کے ختم ہو، کہ سالانہ کچھ ان کو کچھ تجارتی مقاصد ہوتے ہیں، اس وقت وہ اس کی افواہ پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا جناب سوائن فلو، اب پوری دنیا جو ہے نا کھربوں ڈالر کا انہوں نے بزنس کر لیا سوائن فلو کی ویکسین کے لیے، خود سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنا بڑا بزنس انہوں نے لیا ہے کہ جتنے حاجی آئیں گے یہاں پر جو ہے ان سب کو سوائن فلو کے انجیکشن لگانے ضروری ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بیچی جائے۔ ہر شخص پوری دنیا کے سوائن فلو سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جناب 50 لوگ ہلاک ہوئے صرف بھائی روزانہ ہیپیٹائٹس سے، اور کس کس سے اس میں جو ہلاک ہو رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں سوائن، لیکن کیا نئی سے نئی چیزیں اس طرح سے لے کر آتے ہیں جھوٹ بول بول کے عالمی پیمانے پہ، جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ پولیو دیکھا جائے پوری دنیا کو سب، حتیٰ کہ آپ کبھی آپ نے غور کیا کہ ملک کے وزیر اعظم بھی اور صدر بھی اور گورنر بھی اور تمام جتنے سیکرٹریز ہیں ہر شخص پولیو کے ڈراپ پلاتا پھر رہا ہر ملک کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ تو اگرچہ دیکھیں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے مطابق جو جن بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے گئے ان میں پولیو پھر بھی کم ہے، جو ویکسینیٹڈ بچے تھے ان میں پولیو کی شرح زیادہ ہے۔ تو ان تمام چیزیں کیا ہیں، بہت سی چیزیں، بزنس کرنا ان لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے۔ مذہبی جھوٹ بولے جاتے ہیں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، مثلا اب مذہبی جھوٹ دیکھیے، پہلے ان کا سن لیجیے،
حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نکارا اور مسلمان سب لوگ اسے کرے، اسی جانے کے پہلی آخر زمان کی آمد اور ضرور سے اہل تصحیح اور اہل سنت سب یقین کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ضرور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ پہلی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گی، خاص کر اس کی اصل تصویر اور حقیقت پر واقع جا رہے ہیں۔ اہل تصحیح کو پہلی کی سزائے کوشش میں سے یقین کرتے ہیں اور امام لائق سبھی کو مانتے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے لوگوں کی زبان ہوتا ہے، قرآن مجید کو آپ کے چاہیے گھر میں پڑھ لیجیے خالی ہے، یہی معاملہ حدیثوں کا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی پوری روایت ہے کوئی ذکر نہیں ہوتی کہ امام مہدی کے بارے میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے ہیں، بہت سی باتیں جان رہی ہیں، اور ابھی حدیثیں کے دن آپ نے دیکھتے ہیں کوئی بیان ہوئی ہے کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ بعض ذریعے روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے اور اس کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر آئے تو شروع کے بارے میں ہماری کتابوں میں آ گئی، اس سے زیادہ اس کی کوئی نہیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ جو ابھی کہا گیا کتنا بڑا سری جھوٹ بولا گیا، 10,500 سے زیادہ روایتیں، اور کہا کہ بہرحال اب اس پہ تبصرہ کرنا تو اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک اچھا اب دوسرا
سوال پوچھا ہمیں سوال کو سمجھ دیجیے کہ غلطی ہوئی کر دینا، بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پر کی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بدھ کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے، کہنے واپس سوال مزار پہ جانا صحیح کے غلط ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو بہت دیکھو قرآن و حدیث کو، قرآن نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے، چاہے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لینے کے لیے جانا چاہیے، مگر مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ مذہب مذاق کے کھاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کا کلچر جو ہے کہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں نمبر میں آتے آتے سبزی جا رہے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں, مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد رسول نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں, تو اللہ پہ اور یقین کریں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پری فار دیم ناٹ ٹو دیم, مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. اپنے وہ بیچارا شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, ان کے لیے دعا کر سکتے, اللہ علیہ جنہیں فردوس دے, انہیں نعمت دے, ان کے معاف کرے, ہو سکتی ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا, شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. دو آدمی لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے, باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. بے شک بن چکا ہے, ہم انہیں عزت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی.
اچھا اچھا اچھا, اب انہوں نے بہرحال یہ سب کچھ کہا, بہت ساری دیکھی سب باتیں جو اس قسم کے عقیدوں کا بھی اظہار ہے جو ہر لحاظ سے مذہبی اعتبار سے غلط ہیں, جھوٹ زبان پہ مسلسل جاری کیا گیا. تو باقاعدہ ان کے اس بیان پر ان کے اپنی اس کے بعد جب زیادہ شور مچا تو پولیس کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں آ کر انہوں نے باقاعدہ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا کہ میں نے ایک متنازعہ بیان میں رسول کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے, سننے کے بعد میں ایک سچا مسلمان اللہ کو رسول اللہ کو ماننے والا شخص ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا, مستقبل میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. جو بولا غیر ارادی طور پر سبقت لسانی سے ہوا, جس کے لیے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو بہرحال اس قسم کے الفاظ یہ سب کچھ. اچھا آپ دیکھیے, جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. یعنی ایک جھوٹ جب کسی کے سامنے نقل ہوتے تو وہ جھوٹ دوسرے کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہے, وہ اس طرح سے جھوٹ جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال انسان اگر اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے اور توبہ اگر کرتا رہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ دیکھیے ہر وقت کھلا ہوا, پچھلے جو کچھ اب تک بولا اس پہ خدا سے توبہ کریں, مسائل اب آپ نے سیکھ لیے ہیں اور پروردگار معاف کرنے والا ہے تمام گناہوں کو, ایک دفعہ بھی اس سے اگر سچی توبہ کر لی جائے, زبان کو اگر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے اور موت کو اپنی یاد رکھا جائے, اپنی قبر کو یاد رکھا جائے, تو کبھی پھر زبان کے اوپر اس قسم کے جملے نہیں آتے. تو بہرحال آج سے اگر یہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنی زندگی سے اس جھوٹ کو نکال دیں گے, تو انشاءاللہ پھر جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. دماغ میں ہمیشہ قرآن کی آیت, یہ آیت رہنی چاہیے کہ جو بھی ہم لفظ منہ سے نکالتے ہیں, کچھ لوگ لکھنے والے ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں, ایک ایک لفظ ہمارا جو لکھا جا رہا ہے, تو اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. جو کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے کسی بھی کوئی کام اسے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, زبان اس کی بہت عادی بھی ہوگی, لیکن اس کو اگر خدا کی وجہ سے ترک کرے تو پروردگار اس کا عوض بہت خیر کی صورت میں, ایک بہترین صورت میں اس کو اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ عطا کرے گا. اور ظاہر ہے کہ پروردگار کا کہنا بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. سچوں کے ساتھ جو ہمارے پاس رہنما موجود ہیں, ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام, 14 معصومین ہمارے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے ساتھ وابستگی کے لیے زبان کا سچ بھی بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ عملاً سچ جس کی ساری اقسام اس سے پہلے بیان ہوئی وہ بہت ضروری ہیں. مسائل اور باتیں اس کے اندر اتنی زیادہ تھیں, بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرا, بہت سے ساری سلائڈز کو بالکل نظر انداز کیا اور چھوڑ دیا. تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں تھا کہ اب اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو کی جائے, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ مسائل اس سلسلے میں ہیں. معلومات بڑھانے سے ہمیشہ آپ کو آسانی پیدا ہوگی عمل کرنے کے لیے, جتنی معلومات ناقص ہوں گی تو انسان گلٹی ہی ہوتا رہے گا کہ شاید مجھ سے کام غلط ہو رہا ہے جبکہ اس کو صحیح کرنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں, کیونکہ علم بڑھتا ہے تو سب چیزیں آتی ہیں. تو انشاءاللہ اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں زبان کی ایک دوسری آفت غیبت سے اس کی ابتدا کریں گے. اس کے بھی اتنے ہی تفصیلی مسئلے ہیں, شاید 4.5 گھنٹے کے مسئلے ہوں اس میں, غیبت کے فقہی مسئلے, تو انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.